السلام علیکم. پاکستان میں سو شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. امریکی حکومت کے انتظامی امور کے ذمہ دار ادارے جنرل سروسز ایڈمنسٹریشن نے 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کی کامیابی تسلیم کر لی ہے. دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جی ایس اے کو انتقال اقتدار کی تیاری شروع کرنے کی ہدایت کی ہے، تاہم ساتھ ہی انہوں نے مزاحمت جاری رکھنے کا بھی اعادہ کیا ہے. جی ایس اے کی ایڈمنسٹریٹر ایملی مرفی نے نومنتخب صدر جو بائیڈن کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ صدارتی انتخاب میں بائیڈن کی فتح تسلیم کرنے کا فیصلہ انہوں نے قانون اور دستیاب شواہد کی بنیاد پر آزادانہ طور پر کیا ہے. مرفی نے اپنے خط میں کہا کہ ان پر یہ فیصلہ کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس یا کسی ادارے کے ذمہ دار کی جانب سے بالواسطہ یا بلاواسطہ کوئی دباؤ نہیں تھا. بائیڈن کی ورچوئل بریفنگ میں امریکی فوج سے ریٹائر ہونے والے 2 فوجی جنرل، 7 سابق سفارتکار اور سابق نائب وزیر خارجہ ٹونی بلنکن نے شرکت کی. حکام کا کہنا ہے کہ ایملی مرفی نے بائیڈن کی کامیابی تسلیم کرنے کا فیصلہ بظاہر ان ریاستوں کے ووٹس چیلنج کرنے کی صدر ٹرمپ کی کوششوں کی ناکامی کے بعد کیا ہے، جہاں دونوں امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ تھا. ریاست مشیگن کے الیکشن حکام نے پیر کو ہی انتخاب میں جو بائیڈن کو باضابطہ طور پر فاتح قرار دیا ہے. صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم نے دیگر کئی ریاستوں کی طرح مشیگن میں بھی دھاندلی کے الزامات عائد کیے تھے. پیر کو ایملی مرفی کا خط منظر عام پر آنے کے تھوڑی ہی دیر بعد صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پر اعلان کیا کہ انہوں نے ملک کے مفاد میں جی ایس اے کی ایڈمنسٹریٹر ایملی مرفی اور ان کی ٹیم کو ہدایت کی ہے کہ وہ انتقال اقتدار سے متعلق جو قواعد و ضوابط ہیں اس پر کام شروع کر دیں. ان کے بقول انہوں نے اپنی ٹیم کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی ایسا ہی کریں. صدر ٹرمپ نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ وہ قانونی جنگ پوری شدت سے جاری رکھیں گے اور انہیں یقین ہے کہ وہی کامیاب ہوں گے. دوسری جانب نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے 20 جنوری کو حلف برداری سے قبل اپنی کابینہ کے ارکان کے انتخاب کا عمل تیز کر دیا ہے. انہوں نے پہلے مرحلے میں سابق نائب وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن کو وزیر خارجہ نامزد کیا، جو بائیڈن کا یہ موقف رہا ہے کہ وہ کابینہ میں ایسے افراد کو شامل کریں گے جو امریکی آبادی کے ہر طبقے کی نمائندگی کرتے ہوں گے. ڈیموکریٹک پارٹی بائیڈن کی جانب سے کی گئی نامزدگیوں کا جائزہ لے گی، جبکہ انہیں امریکی سینٹ سے بھی منظوری حاصل کرنا ہوگی، جس کی اکثریتی پارٹی کا تعین جنوری میں جارجیا میں 2 نشستوں پر ہونے والے الیکشن کے بعد ہوگا. بائیڈن نے 3 نومبر کو ہونے والے انتخابات میں 306 الیکٹرل ووٹ حاصل کیے، اور وہ اپنی انتظامیہ کے لیے چنی جانے والی شخصیات کا باقاعدہ اعلان آج منگل کے روز کر رہے ہیں. جو بائیڈن کی خارجہ پالیسی کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ امریکہ کے دوسرے ملکوں کے ساتھ اتحاد کو بحال کریں گے. پیر کو کئی خبر رساں اداروں نے رپورٹس میں کہا کہ بلنکن سابق نائب صدر بائیڈن کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ امریکہ کو عالمی اسٹیج پر ایک رہنما کا کردار ادا کرنا چاہیے. امریکی میڈیا کے مطابق بائیڈن اپنے 2 قریبی تجربہ کار ساتھیوں جیک سلیون کو اپنا قومی سلامتی کا مشیر، اور افریقی امریکی لنڈا تھامس گرین فیلڈ کو امریکہ کا اقوام متحدہ میں سفیر تعینات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور متنازع علاقے کشمیر کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے تبادلے کے واقعات کی وجہ سے نہ صرف اسلام آباد اور نئی دہلی کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے ہیں، بلکہ دونوں ملکوں کے اعلیٰ عہدیداروں کی طرف سے ایک دوسرے کے ہاں دہشت گردی کو ہوا دینے کے الزامات کی وجہ سے نئی دہلی اور اسلام آباد کے درمیان جاری کشیدگی اور تناؤ میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. تجزیہ کاروں کے خیال میں یہ صورتحال کسی طور پر خطے کے امن و سلامتی کے لیے مناسب نہیں ہے، اور ان کے بقول اس بات کا خدشہ ہے کہ نئی دہلی اور اسلام آباد کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ اور لائن آف کنٹرول پر کشیدگی کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان کسی محدود فوجی کارروائی کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا. دوسری طرف کشمیر کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول پر حال ہی میں فائرنگ کے تبادلے کے واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جو دونوں جانب جان و مال کا نقصان کا باعث بن رہا ہے. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. امریکہ سے ملنے والی اس خبر سے، امریکی حکومت کے انتظامی امور کے ذمہ دار ادارے جنرل سروسز ایڈمنسٹریشن یعنی جی ایس اے نے 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کی کامیابی کو تسلیم کر لیا ہے. دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جی ایس اے کو انتقال اقتدار کی تیاری شروع کرنے کی ہدایت کر دی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی مزاحمت جاری رکھنے کا بھی اعادہ کیا ہے. تفصیلی رپورٹ تھوڑی دیر میں پیش کریں گے اور اب پاکستان اور بھارت سے ملنے والی رپورٹوں سے پروگرام کو شروع کرتے ہیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور متنازع علاقے کشمیر کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے تبادلے کے واقعات کی وجہ سے نہ صرف اسلام آباد اور نئی دلی کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے ہیں، بلکہ دونوں ملکوں کے اعلیٰ عہدیداروں کی طرف سے ایک دوسرے کے ہاں دہشت گردی کو ہوا دینے کے الزامات کی وجہ سے نئی دلی اور اسلام آباد کے درمیان جاری کشیدگی اور تناؤ میں مزید اضافہ ہوا ہے. تجزیہ کاروں کے خیال میں یہ صورتحال کسی بھی طور خطے کے امن و سلام کے لیے مناسب نہیں، اور ان کے بقول اس بات کا خدشہ ہے کہ نئی دلی اور اسلام آباد کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ اور لائن آف کنٹرول پر کشیدگی کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان کسی محدود فوجی کارروائی کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا. اگرچہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر اور بعض دیگر تنازعات کی وجہ سے باہمی تعلقات میں تناؤ رہا ہے، لیکن گزشتہ سال اگست میں بھارت کی طرف سے متنازع علاقے جموں اور کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے اقدام کی وجہ سے اسلام آباد اور نئی دلی کے باہمی تعلقات نہ صرف کشیدہ ہو گئے بلکہ معمول کے سفارتی رابطے بھی معطل ہیں. دوسری جانب کشمیر کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول پر حال ہی میں فائرنگ کے تبادلے کے واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جو دونوں جانب جانی اور مالی نقصان کا باعث بن رہا ہے. یہ رپورٹ ہم آپ کو سنوائیں گے اسلام آباد سے تھوڑی دیر میں. پاکستان کی حکومت نے خفیہ ایجنسیوں کے درمیان ہم آہنگی اور کاموں کو مربوط بنانے کے مقصد سے نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی این آئی سی سی کے قیام کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اعظم عمران خان کی منظوری سے قائم اس کمیٹی کے سربراہ ڈائریکٹر جنرل یعنی ڈی جی انٹر سروسز انٹیلیجنس ہوں گے. یہ اقدام انٹیلیجنس آپریٹرز کی اصلاحات کا حصہ ہے جس کا طویل عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا اور جس کا مقصد متعلقہ ایجنسیوں کے کردار کو واضح کرنا، ان کے آپس کے تعاون اور صلاحیت کو بڑھانا ہے. تاہم بعض سیاسی حلقوں کی جانب سے آئی ایس آئی کے چیف کو مشترکہ کمیٹی کا سربراہ بنانے پر تحفظات کا اظہار بھی سامنے آیا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے علی فرقان.
سینئر سیکیورٹی ذرائع کے مطابق نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی کے قیام کے لیے تمام خفیہ ایجنسیوں کے درمیان ابتدائی اجلاس ہو چکے ہیں، جس میں اتفاق رائے کے بعد یہ تجویز وزیراعظم کے سامنے رکھی گئی. وزیراعظم کی جانب سے منظوری دیے جانے کے بعد اس کمیٹی کا پہلا اجلاس آئندہ ہفتے بلایا جا رہا ہے. کمیٹی کا قیام انٹیلیجنس آپریٹرز کے طویل المنتظر اصلاحات کا حصہ ہے، جس کا مقصد متعلقہ ایجنسیوں کے کردار کو واضح کرنا، ان کے آپسی تعاون اور صلاحیت کو بڑھانا ہے. پاکستان میں 26 خفیہ ایجنسیاں کام کرتی ہیں، جن کے درمیان ہم آہنگی اور شراکت داری نہ ہونے پر اکثر سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں. نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی ملک میں 2 درجن سے زائد انٹیلیجنس تنظیموں کو مربوط کرنے کے طریقہ کار پر کام کرے گی، جبکہ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی بھی اس نئے ڈھانچے کا حصہ ہوگی. دفاعی امور کے ماہر جنرل ریٹائر خالد لودی کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے بہت سے مواقع پر خفیہ اداروں کے درمیان ہم آہنگی اور تعاون کی ضرورت کو محسوس کیا گیا. تاہم اس کے طریقہ کار پر اتفاق نہ ہو سکنے کے باعث اس عمل میں تاخیر ہوتی رہی. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ خفیہ اداروں کی اپنی اپنی ترجیحات، ذمہ داریاں اور صلاحیتیں ہوتی ہیں.
انٹیلیجنس ایجنسیز کے اپنے اپنے ایریاز آف انٹرسٹ ہوتے ہیں، اپنے اپنے ایریاز آف ریسپانسبلٹی ہوتے ہیں. کوئی ایکسٹرنل چیزوں کو دیکھتی ہے، کچھ انٹرنل کو دیکھتی ہے، انٹرنل کے ایک ایسپیکٹ کو دیکھتی ہے، ایکسٹرنل کے دوسرے ایسپیکٹ کو دیکھتی ہے. تو آج کل جس قسم کے تھریٹس ہیں، جن کو ہائبرڈ تھریٹس کہتے ہیں، وہ ان پہ پورا اتر ہی نہیں سکتے، آپ سمجھ ہی نہیں سکتے اور ان کے مقابلے میں پلاننگ کر ہی نہیں سکتے اگر یہ سب آپس میں کوآرڈینیٹ نہ کرے. تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھا قدم ہے.
بعض سیاسی حلقوں کی جانب سے اس اقدام پر تنقید بھی سامنے آ رہی ہے. پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل فرت اللہ بابر کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی چیف کے ماتحت تمام خفیہ اداروں کی کمیٹی کا قیام ایک خطرناک غلط اقدام ہے. اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ خفیہ اداروں کو قانون کے تابع بنانے کی ضرورت ہے، نہ کہ ان کے غیر قانونی اقدامات کو سراہا جائے۔ فرحت اللہ بابر کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو اس عمل پر مداخلت کرنا ہوگی۔ جنرل ریٹائر خالد لودی کے بقول، ماضی میں خفیہ اداروں کی مشترکہ کمیٹی کے قیام پر اتفاق کے باوجود اس کے سربراہ کے انتخاب پر اختلاف تھا، جو کہ یقیناً اب دور ہو گیا ہے۔ جنرل ریٹائر خالد لودی کہتے ہیں کہ عملی طور پر جو ادارہ زیادہ مضبوط، مؤثر اور صلاحیت رکھتا ہے، اس کے سربراہ کو نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی کا سربراہ ہونا چاہیے۔ خیال رہے کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں آئی ایس آئی اور انٹیلیجنس بیورو کو وزارت داخلہ کے ماتحت کیا گیا تھا، تاہم ان میں سے ایک ادارے کے رد عمل کے بعد اس نوٹیفیکیشن کو واپس لے لیا گیا تھا۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
گلگت بلتستان کے اسمبلی انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف حزب اختلاف میں شامل پاکستان پیپلز پارٹی کے مقامی کارکنوں کا احتجاج منگل کے روز دوسرے دن بھی جاری رہا۔ دوسرے روز گلگت شہر کے چار مختلف مقامات کے علاوہ ہنزہ، سکردو، چلاس اور دیگر قصبوں میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے، جس کے نتیجے میں شاہراہ کراکرم سمیت مختلف سڑکوں پر آمد و رفت کا سلسلہ معطل رہا۔ ایک روز پہلے سوموار کے روز مظاہروں کے دوران بعض نقاب پوش افراد نے سرکاری دفاتر پر حملے کر کے 3 گاڑیوں کو جلایا تھا اور دیگر املاک کو بھی نقصان پہنچایا۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان میں پچھلے ہفتے ہونے والے اسمبلی انتخابات کے نتائج میں داندی کے الزامات لگوانے کے بعد ایک طرف احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو دوسری طرف ملک کی دیگر علاقوں کی طرح حزب اختلاف میں شامل سیاسی جماعتوں نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے حکمران جماعت کے خلاف ایک اور اتحاد تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ گلگت بلتستان میں حکام کے بقول سوموار کی نسبت منگل کے روز حالات پرامن ہے، تاہم حزب اختلاف میں شامل پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے مختلف علاقوں اور سڑکوں پر 15 نومبر کو ہونے والے اسمبلی کے انتخابات میں مبینہ داندی کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے اور حکومت مخالف نعرے لگوائے۔ احتجاجی مظاہروں کے بارے میں صحافی فہیم اختر نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتی ہوئی کہا،
پیپلز پارٹی گلگت بلتستان انتخابی داندلی کے خلاف ہے، ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر نکل آئی ہوئی ہے۔ اس وقت گلگت شہر میں تقریباً 4 جگہوں پر مختلف چوک چوراہوں پر پیپلز پارٹی کے کارکنان نکلے ہوئے ہیں اور انہوں نے سڑکوں پر ٹائر جلا کر احتجاج کیا ہوا ہے اور ٹریفک معطل کی گئی ہے۔
گلگت کے حالات کے بارے میں صوبائی حکومت کے ترجمان فیض اللہ فراق کا کہنا ہے،
کل جو گلگت میں کچھ احتجاجی مظاہرے ہوئے، کچھ سرکاری گاڑیوں کو جلایا گیا، نامعلوم افراد کی جانب سے کاروائی کی گئی اور اس کے بعد شہر کے حالات کو پولیس نے اور سیکورٹی اداروں نے مکمل اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے۔ اس وقت پورا گلگت بلتستان جو ہے وہ کنٹرول میں ہے اور سرکاری رت بھرپور طریقے سے موجود ہے۔
ترجمان نے سوموار کے روز ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں شرکت کرنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے 10 کارکنوں کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے۔
اب تک 10 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور مختلف جو اس کے علاوہ لوگوں کی ان سے تفتیش بھی ہو رہی ہے اور اصل جو لوگ ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے کہ آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے نقاب میں چہرے ڈھانپ کر سرکاری گاڑیوں کو آگ جلائی اور آگ لگائی اور گلگت کی امن کو تہ والا کرنے کی کوشش کی۔
مگر گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے صحافیوں نے گرفتار ہونے والوں کی تعداد درجنوں میں بتایا اور کہا کہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی پکڑ دکڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ گلگت شہر میں شاہین ہوٹل، جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا مرکزی انتخابی دفتر قائم تھا، کو بھی مقامی انتظامیہ نے قبضے میں لے کر سیل کر دیا ہے۔ سوموار کے روز احتجاجی مظاہروں کے دوران نہ صرف سرکاری دفاتر میں توڑ پھوڑ کی گئی تھی، بلکہ 3 سرکاری گاڑیوں کو بھی نظر آتش کر دیا گیا تھا۔ گلگت بلتستان اسمبلی میں وفاق میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کو 24 عام نشستوں میں سے 17 کی حمایت حاصل ہے، جبکہ حزب اختلاف میں شامل جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ممبران اسمبلی کی تعداد صرف 6 ہے۔ گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کی حیثیت 2009 میں دی گئی تھی۔ شمیم شاہ، وائس آف امریکہ، پشاور۔
افغانستان، فن لینڈ اور افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی مشن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی 6ویں 2 روزہ کانفرنس کے دوران اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں کئی دہائیوں سے جاری تنازع کے دوران افغان عوام نے بیش قیمت قربانیاں دی ہیں. انہوں نے اپنی تقریر میں افغانستان میں مسلسل جاری پرتشدد حملوں میں حالیہ اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری طور پر بلا مشروط جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا تاکہ زندگیاں بچائی جا سکیں اور کرونا وائرس کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکے. انہوں نے کہا کہ ایسی جنگ بندی سے دوحہ میں ہونے والے امن مذاکرات کے لیے سازگار ماحول تشکیل پائے گا. یورپی یونین کے اعلیٰ سفارتی اہلکار جوزف بوریل نے بھی اپنی تقریر میں افغانستان میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ یورپی یونین افغانستان کے لیے امداد جاری رکھنے کا خواہاں ہے، تاہم اگر افغانستان میں اسلام امارات قائم کی گئی تو یہ امداد متاثر ہو سکتی ہے. افغان صدر اشرف غنی نے اپنے خطاب میں امید ظاہر کی کہ طالبان سے مذاکرات کامیاب رہیں گے اور اس سلسلے میں سمجھوتا طے پا جائے گا، تاہم انہوں نے کہا کہ ایسا سمجھوتا کثیر جہتی اور وقت طلب ہوگا. اشرف غنی نے کہا کہ افغان سیکورٹی فورسز 96% فوجی کارروائیاں خود کر رہی ہے اور وہ دہشت گردی کے خلاف کلیدی کردار ادا کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ افغان فورسز نے ہلمند کندھار، بدخشاں اور دیگر علاقوں میں طالبان کی پیش قدمی کو مسلسل ناکام بنایا ہے. انہوں نے کہا کہ افغانستان کی 74% سے زائد آبادی 30 سال سے کم عمر افراد پر مشتمل ہے. کانفرنس میں افغانستان کو امداد دینے والے بیشتر ملکوں نے امداد جاری رکھنے کا اشارہ دیا، تاہم انہوں نے یہ امداد انسانی حقوق کی صورتحال سے مشروط کرنے کا اعلان کیا. گزشتہ 14 برسوں میں جنگ کے دوران افغانستان میں اوسطاً ہر روز 5 بچے ہلاک یا زخمی ہوتے رہے ہیں. اس بات کا انکشاف ایک بین الاقوامی تنظیم نے پیر کے روز اپنی رپورٹ میں کیا. اسد نذیر تفصیل بتاتے ہیں.
سیو دی چلڈرن نامی تنظیم نے کہا کہ افغانستان بچوں کے لیے دنیا کے 11 خطرناک ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2005 اور 2019 کے دوران کم از کم 26,025 بچے مارے گئے یا معذور ہوئے. یہ رپورٹ افغانستان کی امداد سے متعلق پیر کو ہونے والی کانفرنس سے چند گھنٹے قبل جاری کی گئی. رپورٹ کے مطابق 2017 اور 2019 کے دوران 300 سے زائد اسکولوں پر حملے کیے گئے، جن کے نتیجے میں 410 بچے زخمی ہوئے یا مارے گئے. تنظیم نے امداد دینے والی اقوام سے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں تعلیم، خصوصاً بچیوں کی تعلیم کے لیے امدادی رقوم میں اضافہ کریں تاکہ ان کی اور معذور اور غیر محفوظ لوگوں کی بہتری کے لیے کام کیا جا سکے. افغان باشندوں کے تکلیف زدہ حالات کا ذکر کرتے ہوئے تنظیم کے ڈائریکٹر کرس نیامندی نے کہا کہ وہ خوف و ہراس کی صورتحال میں زندگی گزار رہے ہیں اور انہیں ہر وقت یہ اندیشہ لاحق رہتا ہے کہ کہیں وہ کسی خودکش حملے یا فضائی حملے میں ہلاک نہ ہو جائیں. نیامندی نے کہا کہ یہ ان ہزاروں افغان والدین کے لیے ایک سنگین صورتحال ہے جن کے بچے اس طرح کے حملوں میں ہلاک یا معذور ہو چکے ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق افغانستان کے بچوں کی نصف تعداد اسکول جا کر تعلیم حاصل نہیں کر پا رہی ہے، ان میں سے 60% لڑکیاں ہیں. تنظیم کی رہنما کے مطابق کرونا وائرس کے پھیلاؤ نے افغانستان اور خصوصاً بچوں کے لیے انسانی صورتحال کو مزید گمبھیر بنا دیا ہے. ان حالات میں جنیوا میں ہونے والی کانفرنس بہت اہمیت کے حامل ہے تاکہ امداد دینے والی حکومتیں افغانستان کے بچوں کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کریں جنہیں پہلے سے کہیں زیادہ مدد کی ضرورت ہے. افغانستان میں حالیہ مہینوں میں امن کی کوششوں اور افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے باوجود پرتشدد کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں کئی فوجی اور جنگجو ہلاک ہوئے ہیں. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور آئیے اب آپ کو اسلام آباد سے وہ رپورٹ سنواتے ہیں جس کا ہم نے پروگرام کے آغاز میں ذکر کیا تھا. پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور متنازع علاقے کشمیر کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے تبادلے کے واقعات کی وجہ سے نہ صرف اسلام آباد اور نئی دلی کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے ہیں، بلکہ دونوں ملکوں کے اعلی عہدیداروں کی طرف سے ایک دوسرے کے ہاں دہشت گردی کو ہوا دینے کے الزامات کی وجہ سے نئی دلی اور اسلام آباد کے درمیان جاری کشیدگی اور تناؤ میں مزید اضافہ ہوا ہے. تجزیہ کاروں کے خیال میں یہ صورتحال کسی طور پر بھی خطے کے امن و سلامتی کے لیے مناسب نہیں ہے، اور ان کے بقول اس بات کا خدشہ ہے کہ نئی دلی اور اسلام آباد کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ اور لائن آف کنٹرول پر کشیدگی کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان کسی محدود فوجی کارروائی کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
بیلگامی امور کے تجزیہ کار حسن عسکری کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی باہمی کشیدگی کی وجہ ان کے بقول دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات ہیں، جس کی وجہ سے نئی دہلی اور اسلام آباد کے درمیان کشیدگی کی سطح کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے۔
لگتا یہ ہے کہ مودی صاحب کے آنے کے بعد اس روٹین سا ہو گیا ہے کہ معاملہ اوپر کو جاتا ہے نیچے کو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ماحول ہے وہ اس ڈائریکشن میں نہیں جا پاتا جس میں ہم یہ امید کریں کہ کوئی ٹینشن کم ہوگی یا کوئی حالات کی بہتری ہوگی۔
دوسری جانب یونیورسٹی آف کشمیر کے شعبہ سیاسیات کے سابق پروفیسر نور احمد بابا کا کہنا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی اور لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے تبادلے کے بڑھتے ہوئے واقعات کی وجہ سے ان کے بقول نہ صرف پورا خطہ متاثر ہو رہا ہے بلکہ کشمیری عوام بھی اس کی وجہ سے براہ راست متاثر ہو رہے ہیں۔
تو یہ سب چیزیں بہت ہی خطرناک ہیں، اور جیسے ہم نے کہا انسرٹنٹی جو کشمیر میں ہے وہ انسرٹنٹی قائم ہے، اور جہاں کی حالات جو ہیں بہت مخدوش ہیں، تو اس کی وجہ سے دوسری بات جو ہو جائے گی، ایک اسٹریٹجک تنازع آلریڈی ایک تنازع ہے چائنا کے ساتھ، سٹینڈ آف ہے، اب پاکستان کے ساتھ اگر یہ بڑھ جاتا ہے تو حالات اور زیادہ کشیدہ ہونے کی سمبھاونا ہے۔
دوسری طرف سلامتی سے متعلق امور کے تجزیہ کار اور بھارتی فوج کے سابق جنرل دیپانکر بینرجی کا کہنا ہے کہ لداخ کے سرحدی علاقے میں چین اور بھارت کے درمیان پیدا ہونے والے تناؤ کی وجہ سے بھی بھارت اور پاکستان کے تعلقات پر منفی اثر پڑا ہے، لیکن ان کے بقول خطے میں عسکریت پسندی کا اگر کوئی بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کے بقول اسلام آباد اور نئی دہلی کے تعلقات پر بھی منفی اثر پڑ سکتا ہے۔
پر اس وقت اگر پاکستان اور بھارت کے بیچ میں اگر اس مطابق کاروائی ہو جائے اور اس مطابق سچویشن خراب ہوتے ہوتے اٹیک پہلے جیسے اگر ہو جائے تو کیا اگلا کیا ہوگا، یہ کچھ کہہ نہیں سکتے۔
لیکن تجزیہ کار حسن عسکری کا کہنا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پر تناؤ کے باوجود اسلام آباد اور نئی دہلی تحمل سے کام لیں گے تاکہ صورتحال مزید خراب نہ ہو۔
تو معاملات خراب بھی ہیں اور بگڑ بھی سکتے ہیں، لیکن ہم امید یہی کرتے ہیں کہ ان تعلقات میں خرابی لائن آف کنٹرول کے واقعات کے باوجود جو ہے ریشنلٹی کے ایلیمنٹ کو مکمل طور پر دونوں سائڈ نہیں ہو گئے، تاکہ معاملے اس سے آگے اس طرح نہ بڑھیں کہ کوئی خطرناک صورتحال پیدا ہو۔
لیکن دفاعی امور کے تجزیہ کار اور بھارتی فوج کے سابق جنرل بینرجی کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے باہمی معاملات کو صرف بات چیت ہی سے سلجھایا جا سکتا ہے۔
بھارت اور پاکستان کے بیچ بات چیت ہونا چاہیے، پر یہ بات چیت ہونا چاہیے اور بات کے ذریعے ہی یہ حالات ٹھیک ہوگا۔ اس کے لیے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں پوزیشن لے کے بات چیت ہونا چاہیے، اور بات چیت کے ساتھ ایک جو ہے ان کو ایڈجسٹ ہونا چاہیے۔ ایل او سی سچویشن ایسے ہوگا، ایسے رہے گا، پر یہ اگر پیس فل ہو تو امید ہے کہ بھارت پاکستان کے بیچ میں آہستہ آہستہ سالوں آنے سے ریلیشن شپ بہتر ہوتا رہے گا۔
یاد رہے گزشتہ سال اگست میں نئی دہلی کی طرف سے جموں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کرنے کے بھارتی اقدام کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان معمول کے سفارتی رابطے معطل ہیں، جبکہ لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے تبادلے کے واقعات کی وجہ سے نہ صرف دونوں جانب جانی نقصان ہو رہا ہے بلکہ اس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور میں ایک دہشت گرد نے محکمہ برائے انسداد دہشت گردی پنجاب کے پولیس اسٹیشن پر حملہ کرنے والے خود کش حملہ آور کو ہلاک کر دیا۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق خود کش حملہ آور نے سی ٹی ڈی کے تھانہ میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی۔ اس دوران شناخت پوچھنے پر دہشت گرد نے فوری طور پر سیکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ کر دی۔ دہشت گرد اور اہلکاروں میں فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد ہلاک ہو گیا۔ ترجمان کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے مطابق محکمہ لاہور میں ہونے والے حملے میں سی ٹی ڈی کا دفتر ہی دہشت گردی کا ہدف تھا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان سی ٹی ڈی نے بتایا کہ دہشت گرد کے نیٹ ورک کا پتہ چلانے کے لیے سیف سٹی کے کیمروں سے مدد لی جا رہی ہے۔ سی ٹی ڈی پنجاب کے مطابق غالباً دہشت گرد سی ٹی ڈی پولیس اسٹیشن کے اندر سے بس کے باہر آنے یا بس کے اندر جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ سی ٹی ڈی پنجاب کے پولیس اسٹیشن پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کر لی ہے۔ ٹی ٹی پی کے ترجمان محمد خراسانی کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ منگل کی صبح دارالحکومت لاہور کے برکی روڈ پر سی ٹی ڈی تھانے کے قریب ایک پولیس بس کو تحریک طالبان پاکستان کے مبارک استشہادی مجاہد نے حملے کا نشانہ بنایا۔ بیان کے مطابق حملے کے بعد بس میں بیٹھے تمام پولیس اہلکار ہلاک اور زخمی ہو گئے اور بس مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر بحرین، متحدہ عرب امارات اور سیشلز کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ کرونا کی عالمی وبا کے دوران ہونے والے اس دورے کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے۔ وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق ایس جے شنکر پہلے بحرین، پھر متحدہ عرب امارات اور آخر میں سیشلز جائیں گے اور ان ملکوں کے رہنماؤں کے ساتھ باہمی، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اگرچہ اس دورے کا ایجنڈا واضح نہیں کیا گیا، تاہم تجزیہ کاروں کے مطابق اس دورے کے پیچھے ایک گہری حکمت عملی کار فرما ہے۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں سنیے۔
وزارت خارجہ کے مطابق ایس جے شنکر 24 اور 25 نومبر کو بحرین میں رہیں گے اور وہاں کے وزیر اعظم پرنس خلیفہ بن سلمان الخلیفہ کے انتقال پر بھارتی حکومت کی جانب سے بحرینی قیادت سے اظہار تعزیت کریں گے۔ وہ وہاں کے رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال بھی کریں گے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بحرین میں 3.5 لاکھ سے زائد بھارتی شہری ہیں اور دونوں ملک کورونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ 26 نومبر کو متحدہ عرب امارات پہنچیں گے اور اپنے ہم منصب شیخ عبداللہ بن زائد النہیان سے متعدد ایشوز پر بات چیت کریں گے۔ دونوں رہنما دونوں ملکوں کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کے تحت متعدد شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید آگے لے جانے کے سلسلے میں بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ ایس جے شنکر COVID-19 کے بعد کے دور میں متحدہ عرب امارات میں بھارتی ورکرز کی ملازمت متوں کی تجدید پر بھی گفتگو کریں گے۔ یاد رہے کہ UAE میں 30 لاکھ سے زائد بھارتی ورکرز رہتے ہیں۔ سینئر تجزیہ کار اور خلیجی امور کے ماہر پروفیسر اشتیاق دانش نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ کرونا وبا کے دور میں ہونے والا یہ دورہ اپنے آپ میں کافی اہم ہے۔
سادہ سا دورہ ہے تو طلبا تعلقات بہتر بنانے کے لیے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت سوچی سمجھی اسکیم بھی ہے۔ ان ممالک سے معاشی اعتبار سے بھی اور اسٹریٹجک پہلو سے بھی جو ہے تعلقات کو بہتر بنانا، مستحکم بنانا کئی اعتبار سے ہندوستان کے لیے مفید ہے، اس وجہ سے وہ وہاں جا رہے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ بحرین اور UAE نے حال ہی میں اسرائیل سے اپنے سفارتی تعلقات بحال کیے ہیں، اس تناظر کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا۔
بہت سارے لوگ وہاں کام کرتے ہیں، یہ بات تو ہے، ان کے مفادات کے بارے میں گفتگو کرنا۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ دو ممالک ہیں جنہوں نے حال ہی میں اسرائیل سے سفارتی تعلقات بحال کیے ہیں بہت ساری مخالفتوں کے باوجود، اور یہ محسوس کیا جا رہا ہے دنیا کے سارے حکومتوں میں کہ امریکہ میں اگر اصل رسوخ بنانا ہے تو اسرائیل سے تعلقات بہتر ہونے چاہیے۔
پروفیسر اشتیاق دانش کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ اور اس کے دوست ممالک سے تعلقات کو بہتر اور مضبوط بنانا مودی حکومت کی خارجہ پالیسی میں شامل ہے، لہٰذا وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ خلیجی ملکوں سے بھی اپنے رشتوں کو بہت اہمیت دیتی ہے۔ جبکہ خلیجی ممالک اور بالخصوص بحرین اور متحدہ عرب امارات بھارت کو تجارت و سرمایہ کاری کے لیے ایک بڑے بازار کے طور پر دیکھتے ہیں، اس لیے وہ بھی بھارت سے دوستانہ اور مستحکم تعلقات کے حق میں ہیں۔ ایس جے شنکر دورے کے آخر میں 27 اور 28 نومبر کو سیشلز کا دورہ کریں گے اور وہاں کے نو منتخب صدر سے ملاقات اور باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے سلسلے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
امریکہ کی حکومت کے انتظامی امور کے ذمہ دار ادارے جنرل سروسز ایڈمنسٹریشن یعنی GSA نے 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کی کامیابی کو تسلیم کر لیا ہے۔ دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی GSA کو انتقال اقتدار کی تیاری شروع کرنے کی ہدایت کی ہے، تاہم ساتھ ہی انہوں نے مزاحمت جاری رکھنے کا بھی اعادہ کیا ہے۔ اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
GSA کی ایڈمنسٹریٹر ایملی مرفی نے نو منتخب صدر جو بائیڈن کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ صدارتی انتخاب میں بائیڈن کی فتح تسلیم کرنے کا فیصلہ انہوں نے قانون اور دستیاب شواہد کی بنیاد پر آزادانہ طور پر کیا ہے۔ مرفی نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ ان پر یہ فیصلہ کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس یا اور کسی ادارے کے ذمہ دار کی جانب سے بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی دباؤ نہیں تھا۔ بائیڈن کی ورچوئل بریفنگ میں امریکی فوج سے ریٹائر ہونے والے 2 فوجی جنرل، 7 سابق سفارتکار اور سابق نائب وزیر خارجہ ٹونی بلنکن نے شرکت کی۔ حکام کا کہنا ہے کہ ایملی مرفی نے بائیڈن کی کامیابی تسلیم کرنے کا فیصلہ بظاہر ان ریاستوں کے ووٹس چیلنج کرنے کی صدر ٹرمپ کی کوششوں کی ناکامی کے بعد کیا ہے، جہاں دونوں امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ تھا۔ ریاست مشیگن کے الیکشن حکام نے پیر کو انتخاب میں جو بائیڈن کو باضابطہ طور پر فاتح قرار دے دیا۔ صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم نے دیگر کئی ریاستوں کی طرح مشیگن میں بھی دھاندلی کے الزامات عائد کیے تھے۔ پیر کو ایملی مرفی کا خط منظر عام پر آنے کے تھوڑی ہی دیر بعد صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پر اعلان کیا کہ انہوں نے ملک کے مفاد میں جی ایس اے کی ایڈمنسٹریٹر ایملی مرفی اور ان کی ٹیم کو ہدایت کی ہے کہ وہ انتقال اقتدار سے متعلق جو قواعد ہیں ان پر کام شروع کر دیں۔ ان کے بقول انہوں نے اپنی ٹیم کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی ایسا ہی کریں۔ صدر ٹرمپ نے ایک اور ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ قانونی جنگ پوری شدت سے جاری رکھیں گے اور انہیں یقین ہے کہ وہی کامیاب ہوں گے۔ دوسری جانب نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے 20 جنوری کو حلف برداری سے قبل اپنی کابینہ کے ارکان کے انتخاب کا عمل تیز کر دیا ہے۔ جی ایس اے کے سربراہ کا فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ریپبلکن حلقوں سے انتقال اقتدار کا عمل شروع کرنے اور جو بائیڈن کی فتح تسلیم کرنے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ ریاست ٹینیسی سے سبکدوش ہونے والے ریپبلکن سینیٹر لومر الیگزینڈر نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کو پہلے ملک کو ترجیح دینی چاہیے اور انہیں بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ یہ اس سے قبل بھی کئی بار انتقال اقتدار کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ اسی طرح ریاست اوہائیو سے ریپبلکن سینیٹر رو پورٹمین نے پیر کو جی ایس اے کی سربراہ سے کہا تھا کہ وہ انتقال اقتدار کے سلسلے میں فنڈز جاری کر دیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے اپنی کابینہ کے اراکین سمیت دیگر اعلی عہدوں پر نامزدگیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ انہوں نے پہلے مرحلے میں سابق نائب وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کو وزیر خارجہ نامزد کیا۔ جو بائیڈن کا یہ موقف رہا ہے کہ وہ کابینہ میں ایسے افراد کو شامل کریں گے جو امریکی آبادی کے ہر طبقے کی نمائندگی کرتے ہوں۔ ڈیموکریٹک پارٹی بائیڈن کی جانب سے کی گئی نامزدگیوں کا جائزہ لے گی، جبکہ انہیں امریکی سینٹ سے بھی منظوری حاصل کرنا ہوگی، جس کی اکثریتی پارٹی کا تعین جنوری میں جارجیا میں 2 نشستوں پر ہونے والے الیکشن کے بعد ہوگا۔ بائیڈن نے نومبر 3 کو ہونے والے انتخابات میں 306 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے اور وہ اپنی انتظامیہ کے لیے چنی جانے والی شخصیات کا باقاعدہ اعلان آج منگل کے روز کر رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن میں 232 الیکٹورل ووٹ حاصل ہوئے اور اب وہ عدالتوں میں ووٹنگ میں دھاندلی کے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ جو بائیڈن کی خارجہ پالیسی کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ امریکہ کے دوسرے ملکوں کے ساتھ اتحاد کو بحال کریں گے۔ پیر کے روز کئی خبر رساں اداروں نے اپنی رپورٹوں میں بتایا کہ بلنکن سابق نائب صدر بائیڈن کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ امریکہ کو عالمی سٹیج پر ایک رہنما کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بائیڈن کے بیانات اور ان کی بیان کردہ پالیسیوں کی روشنی میں کہا جا رہا ہے کہ 20 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد وہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے 3 اہم اقدامات کریں گے، جن میں امریکہ کو پھر سے مالیاتی تبدیلی کو روکنے کے پیرس معاہدے میں واپس لے جانا، عالمی ادارہ صحت سے امریکہ کو الگ کرنے کے عمل کو روکنا اور ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے کی بحالی شامل ہے۔ بلنکن جو ان پالیسیوں کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کریں گے، اس سے پہلے سابق صدر بل کلنٹن کی انتظامیہ میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ وہ سابق صدر اوباما کے دور میں قومی سلامتی کے نائب مشیر بھی رہے۔ سابق صدر جارج ڈبلیو بش کے دور میں بلنکن سینٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی کے ڈیموکریٹ اسٹاف ڈائریکٹر کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں۔ وزیر خارجہ کے عہدے پر فائز ہونے کے لیے بلنکن کو سینٹ سے اپنی نامزدگی کی منظوری حاصل کرنا ہوگی۔ امریکی میڈیا کے مطابق بائیڈن اپنے 2 قریبی تجربہ کار ساتھیوں جیک سلیوان کو اپنا قومی سلامتی کا مشیر اور افریقی امریکی لنڈا تھامسن گرین فیلڈ کو امریکہ کا اقوام متحدہ میں سفیر تعینات کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار۔ پاکستان میں کرونا کیسز میں اضافے کے بعد مختلف علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں عالمی وبا سے ہلاکتوں کی تعداد 13,96,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ کے ٹرانسپورٹیشن سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن کے مطابق جمعے اور ہفتے کے روز ملک بھر کے مختلف ہوائی اڈوں پر 20,00,000 مسافروں کو اسکرین کیا گیا۔ اس سال کرونا وائرس کے تیزی سے پھیلاؤ کے باعث امریکہ کے محکمہ صحت نے سفر سے متعلق انتباہ بھی جاری کیا، لیکن اس کے باوجود لاکھوں امریکیوں نے فضائی سفر کے لیے ٹکٹ خریدے تاکہ یوم تشکر منانے کے لیے اپنے پیاروں کے پاس پہنچ سکیں۔ سوڈان میں 10 روز کے دوران 7 ڈاکٹرز کرونا وائرس سے ہلاک ہو گئے۔ حکام نے کہا کہ ڈاکٹروں کی ہلاکت ملک میں حالیہ ہفتوں کے دوران کرونا وائرس کے کیسز میں تیزی سے اضافے کی نشاندہی کرتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کی وجہ سے طبی ورکرز پر کام کا دباؤ بڑھا ہے۔ ایک روز پہلے ہی وبائی امراض پر کنٹرول سے متعلق قومی ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے کہا تھا کہ امریکیوں کو اس سال تھینکس گیونگ یعنی یوم تشکر کے لیے سفر نہیں کرنا چاہیے اور یہ تہوار صرف اپنے ساتھ مقیم اہل خانہ کے ساتھ ہی منانا چاہیے۔ اس سے پہلے امریکہ میں وبائی امراض کے سب سے بڑے ماہر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے اتوار کو کہا کہ امریکی ہوائی اڈوں پر لوگوں کا ہجوم ہونے پر انہیں تشویش ہے کیونکہ اس سے عالمی وبا کے امریکہ میں خطرناک حد تک بڑھنے کے امکانات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس ویکسین کی تیاری اور اس کی تیزی کے ساتھ ترسیل کے حکومتی منصوبے آپریشن وارپ سپیڈ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ امریکہ میں مئی تک ہرڈ امیونٹی یعنی بیشتر امریکیوں میں وائرس کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہو سکتی ہے۔ نیلوفر مغل کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
اتوار کو ایک انٹرویو کے دوران آپریشن وارپ سپیڈ کے سربراہ منصف سلاؤ نے کہا کہ ویکسین کی منظوری ملتے ہی 24 گھنٹوں کے دوران اسے ملک بھر میں مقررہ مقامات تک پہنچا دیا جائے گا۔ ویکسین کی ترسیل کے بعد ہرڈ امیونٹی سے متعلق پوچھے گئے سوال پر سلاو کا کہنا تھا کہ وہ ہر ماہ 2 کروڑ افراد کو ویکسین کی خوراک دینے کے قابل ہوں گے۔ ان کے بقول کرونا کی ویکسین اگر 95% تک مؤثر ہے تو امریکہ کی 70% آبادی میں اس بیماری کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہو چکی ہوگی اور ایسا اندازن مئی 2021 تک ممکن ہو سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکام سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ویکسین سب سے پہلے کہاں ذخیرہ کی جائے گی اور کن افراد کو ترجیحی بنیادوں پر یہ دی جائے گی۔ سلاؤ کا کہنا تھا کہ یہ واضح ہے کہ ابتدا میں فرنٹ لائن ورکرز یعنی ڈاکٹرز، نرسز اور زیادہ خطرے سے 2-4 افراد کو ویکسین کی خوراک دی جائے گی۔ امریکہ میں ابتدائی منصوبے کے مطابق 12 دسمبر سے چند گروپس کو ویکسین کی خوراک دینے کا آغاز کر دیا جائے گا۔ امید کی جا رہی ہے کہ امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن یعنی ایف ڈی اے 10 دسمبر کو دوا ساز کمپنی فائزر کی ویکسین کا جائزہ لے کر اس کی منظوری دے دے گی۔ فائزر اینڈ جرمن کمپنی بایو اینڈ ٹیک کے اشتراک سے تیار کی جانے والی کرونا ویکسین 90% تک مؤثر ثابت ہوئی تھی۔ طبی ماہرین کے مطابق ویکسین آنے کے بعد سب سے بڑا مرحلہ اس کی افادیت اور مضر اثرات سے پاک ہونے سے متعلق لوگوں کے خدشات دور کرنا ہوگا۔ ایک حالیہ گیلپ پول کے مطابق 58% شہریوں نے ویکسین کی خوراک لینے اور اسے مفید قرار دینے کی حمایت کی ہے۔ سلاؤ کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ویکسین سے متعلق لوگوں کا منفی تاثر ختم ہو اور اس کی افادیت سے متعلق لوگوں کے اعتماد میں اضافہ ہے، کیونکہ ان کے بقول معمول کی زندگی کی طرف واپس آنے کے لیے زیادہ تر افراد کا امیون یعنی بیماری کے خلاف قوت مدافعت ہونا لازمی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں منصف سلاؤ کا کہنا تھا کہ تاحال ان کا یا ان کی ٹیم کے کسی فرد کا نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی عبوری ٹیم کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ البتہ ان کا کہنا تھا کہ آپریشن وارپ سپیڈ کا سیاسی ماحول سے کوئی تعلق نہیں اور وہ چاہیں گے کہ اس عبوری عرصے کے دوران اس میں کوئی خلل نہ پڑے۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق اتوار تک دنیا بھر میں 5.8 کروڑ سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی ملک کے مقابلے میں امریکہ میں سب سے زیادہ افراد کرونا کا شکار ہوئے، جن کی تعداد 1.2 کروڑ سے زائد ہے۔ بھارت میں 90 لاکھ اور برازیل میں 60 لاکھ افراد کرونا کا شکار ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں اب تک 13 لاکھ سے زائد افراد کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں یہ تعداد 2.5 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔
آسٹریلیا کی فضائی کمپنی کنتاس کا کہنا ہے کہ اس کے جہازوں میں سفر کرنے والے بین الاقوامی مسافروں کو جہاز پر سوار ہونے سے قبل یہ ثبوت فراہم کرنا ہوگا کہ وہ کرونا وائرس کی ویکسین لے چکے ہیں۔ کنتاس کے چیف ایگزیکٹو ایلن جوس نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ان کے خیال میں مستقبل میں سفر کرنے والے بین الاقوامی مسافروں کے لیے ویکسین لینے کا ثبوت فراہم کرنا ضروری ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا اندرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے بھی ایسا کرنا ضروری ہوگا یا نہیں۔ ایلن جوس کا کہنا تھا کہ وہ دنیا بھر کی ہوائی کمپنیوں کے اہلکاروں سے مشاورت کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ویکسین لینے کا ثبوت فراہم کرنا مستقبل میں معمول کی بات ہوگی۔ خدشہ ہے کہ اس اقدام کی مخالفت کرنے والوں کی طرف سے فضائی کمپنی کو مقدمات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ دوا ساز کمپنی ایسٹروزینیکا نے پیر کے روز بتایا کہ COVID-19 کی ویکسین کی جانچ سے ثابت ہوا ہے کہ یہ انتہائی مؤثر ہے اور اس کے لیے ہسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ویکسین کی جانچ سے متعلق چیف انویسٹیگیٹر پروفیسر اینڈریو پولارڈ کہنا ہے کہ اس جانچ سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اب ہمارے پاس ایک ایسی ویکسین موجود ہے جو زندگیاں بچا سکتی ہے۔ دوا ساز کمپنیوں فائزر اور ماڈرنا نے بھی اعلان کیا ہے کہ ان کی تیار کردہ ویکسین کی جانچ کے آخری مرحلے میں یہ 95% تک مؤثر پائی گئی۔ متعدد ممالک میں متاثرہ افراد کو یہ ویکسین دینے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور جرمنی اور امریکہ متوقع طور پر آئندہ ماہ سے آبادیوں کے کچھ حصوں میں لوگوں کو یہ ویکسین دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ امریکہ میں طبی شعبے سے تعلق رکھنے والے ایسے کارکنوں کو متوقع طور پر سب سے پہلے ویکسین دی جائے گی جو COVID-19 کا مقابلہ کرتے ہوئے شدید طور پر متاثر ہوئے تھے۔ دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ خبریں اور اعداد و شمار کے بعد آئیے کچھ اور خبریں پیش کریں۔ ہانگ کانگ میں پولیس نے 3 ممتاز جمہوریت پسند کارکنوں کو پولیس ہیڈ کوارٹر کے باہر کیے گئے مظاہروں کے الزامات کا اعتراف کرنے کے بعد تحویل میں لے لیا۔ گرفتار ہونے والوں میں کالعدم سیاسی پارٹی ڈی موسسٹو کے متحرک ممبران جو شووا وانگ، ایوان لیم اور ایگنس چاؤ شامل ہیں۔ ان سب نوجوانوں کی عمریں 20 کے پیٹے میں ہیں اور انہوں نے اپنے وکلاء کے مشورے پر خود پر لگائے گئے الزامات کو تسلیم کیا ہے۔ ان تینوں کو 5 سال تک قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ مقدمے کی اگلی سماعت 2 دسمبر کو ہوگی۔ پیر کو عدالت جاتے ہوئے جوشوا وانگ نے کہا کہ قید و بند کی صحبتیں الیکشن پر پابندی یا ان کے خلاف کسی بھی اختیار کا استعمال انہیں جمہوریت کے لیے متحرک ہونے سے نہیں روک سکتا۔ ان جمہوریت نواز کارکنوں کا کہنا ہے کہ ہانگ کانگ میں مظاہرین کے خلاف الزامات سیاسی نوعیت کے ہیں اور یہ انہیں ہراساں کرنے کی مہم کا حصہ ہیں۔ اس سے پہلے حکام نے جوشوا وانگ اور دیگر 11 جمہوریت پسند امیدواروں کو ہانگ کانگ کی مکننہ کے ستمبر میں ہونے والے انتخابات میں حصہ لینے سے روکا تھا۔ یہ اقدام اس وقت کیا گیا جب ابتدائی جائزوں میں یہ بات واضح ہو گئی کہ چین مخالف امیدوار کامیاب ہو جائیں گے۔ چین نے اس سال جون میں قومی سلامتی کا ایک قانون پاس کیا تھا جس کے تحت سیاسی سرگرمیوں اور آزادی رائے کو بہت حد تک محدود کر دیا گیا۔ ہانگ کانگ میں اس نئے قانون کے خلاف مظاہرے ہوئے تھے۔ بعد ازاں حکام نے جوشوا وانگ اور ان کے ساتھیوں پر ہانگ کانگ میں مظاہرے منظم کرنے کی پاداش میں مقدمے درج کر لیے تھے۔ اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جرمنی میں ڈیزل سے چلنے والی ٹرینوں کو بائے بائے کہنے کا وقت آ گیا۔ اب صرف 5 سال بعد ہائیڈروجن سے چلنے والی ٹرینیں ان کی جگہ لے لیں گی اور یہ صرف تاریخی میوزیم میں شو پیس کی حیثیت سے ہی نظر آیا کریں گی۔ جرمنی کی معروف فرم سیمنز نے ٹرین آپریٹنگ کمپنی ڈوئچے بان کے ہمراہ ہائیڈروجن سے چلنے والی ٹرینیں متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے۔ دونوں کمپنیوں نے مشترکہ اعلامیے میں 2024 میں پہلی ہائیڈروجن ٹرین کا تجربہ کرنے اور اس سے اگلے سال 2025 سے باقاعدہ ہائیڈروجن سے چلنے والی ٹرینیں متعارف کرانے کا عزم ظاہر کیا۔ کمپنی کی جاری کردہ تفصیلات میں بتایا گیا کہ ہائیڈروجن ٹرین 2 ڈبوں پر مشتمل ہوگی اور اس کی رفتار 160 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ ٹرین کو صرف 15 منٹ میں ریچارج کیا جائے گا۔ کمپنی نے کہا ہے کہ ہائیڈروجن ٹرینیں ابتدائی طور پر 370 میل سے زیادہ علاقے کو کور کریں گی۔ ان ٹرینوں کو متعارف کرانے کا مقصد کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج کو کم کرنا ہے۔ ان کی بدولت ڈیزل سے چلنے والی 1300 ٹرینوں کو بند کر دیا جائے گا جو فضائی آلودگی کا سبب ہیں۔ ٹرین کو مائر یو پلس ایچ کا نام دیا گیا جس میں ایک بیٹری اور چند فیول سیلز لگے ہیں جو ہائیڈروجن اور آکسیجن کو بجلی میں منتقل کرنے کا کام انجام دیتے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں لیکن نیوز شو ابھی باقی ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں کچھ مزید رپورٹوں کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو ہم نے خبروں میں بھی بتایا کہ جنیوا میں افغانستان کے لیے امدادی کانفرنس جاری ہے جو ایک ایسے وقت پر منعقد ہوئی ہے جب خطے کے ممالک کے درمیان تعلقات میں تبدیلی آ رہی ہے۔ اسی موضوع پر تجزیاتی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نفیسہ ہود بھائی، آئیے سنتے ہیں۔
پیر سے جنیوا میں شروع ہونے والی افغانستان پر 2 روزہ امدادی کانفرنس میں مقررین نے زور دیا کہ افغان حکومت اور طالبان دوحا میں بات چیت کے دوران انسانی حقوق کا تحفظ، خواتین کے حقوق اور میڈیا میں آزادی اظہار کو مد نظر رکھیں۔ کانفرنس اقوام متحدہ، افغانستان اور فن لینڈ کے توسط سے ہو رہی ہے۔ واضح رہے کہ بات چیت ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب افغانستان میں تشدد جاری ہے۔ اس سلسلے میں ہفتے کو کابل میں 8 افراد ہلاک ہوئے جس کی داعش نے ذمہ داری قبول کی. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کانفرنس ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ دنیا کے ممالک افغانستان کی پرامن ترقی کے لیے کام کریں. اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اس بات کا احاطہ کیا کہ وہ بین الاقوامی امداد سے صنعتی ترقی میں سرمایہ کاری کریں گے. صدر غنی کے ان کلمات پر یورپ میں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی نے کہا،
پاکستان نے کیونکہ نارملائز کیا ہے، ابھی پرائم منسٹر عمران خان نے دورہ کیا ہے اور یورپی یونین کے ترجمان سے میری پرسوں بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا ہمیں پاکستان سے بہت توقعات ہیں اور پاکستان کے پاس 60% سے زیادہ، ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے پاس حل ہے افغانستان کا. تو ایک میرا خیال ہے کہ پاکستان اور افغانستان نے، خاص طور پہ غنی ایڈمنسٹریشن نے یہ طے کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کوڑیالی ریلیشن بڑھائے جائیں. وہ افغانستان کے صدر جلدی پاکستان کا دورہ بھی کریں گے، تو وہ پیسے بھی چاہتے ہیں، کنیکٹیویٹی بھی چاہتے ہیں.
آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں کرونا وائرس بھی ہے اور مسلسل تشدد ہو رہا ہے جس کی وجہ سے افغانستان کی ضروریات بڑھ گئی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ مغربی دنیا افغانستان کو امداد دیتے ہوئے بھی تھک چکی ہے. ایسے میں بتائیے کہ جنیوا کانفرنس سے کیا توقعات ہیں؟
جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کتنے فنڈز ہوں گے، یورپی یونین نے بہرحال اسٹریس کیا ہے 3 دن پہلے کہ انہوں نے 1.5 ڈالر پہلے دیے تھے، ارب ڈالر، اب بھی وہ اسی طرح کی اسٹرانگ پوزیشن میں سپورٹ کریں گے. اس میں جو پلیجز سوری ہوئے تھے 15 بلین ڈالر کے، اس کا انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے ہوئے تھے، لیکن ان کو توقعات ہیں کہ بین الاقوامی دنیا، بلکہ انہوں نے زور دیا ہے کہ بین الاقوامی دنیا افغانستان میں جو ہے وہ اس ڈونیشن میں حصہ لے. لیکن آپ بالکل ٹھیک کریں گے، یورپ تو بہت عرصے سے جو ہے نا وہ اس کو فٹیک سمجھتا ہے افغانستان کو، اور وہ اتنی بڑی تعداد میں فنڈز نہیں آئیں گے جس طرح پہلے آئے تھے، تو ایک کمزور ڈونیشن رہے گا اس.
یہ تھے یورپ میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار خالد فاروقی. دوسری طرف امریکہ کے شکاگو اسٹیٹ یونیورسٹی میں بین الاقوامی تجارت اور مارکیٹنگ کے پروفیسر ڈاکٹر ظفر بخاری کا کہنا تھا کہ وہ اس امدادی کانفرنس سے زیادہ پر امید ہیں کیونکہ خطے میں حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں.
دیکھیں، جو ریجنل ڈیولپمنٹ ہے اس کے حساب سے لگتا ہے کہ یقیناً یہ استحکام آئے گا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو چائنا نے سی پیک کا جب آغاز کیا تو اس کے اندر انہوں نے خاص طور پہ انہوں نے انوالو کیا افغانستان کو بھی، اور اس کی وجہ افغانستان کو انوالو کرنے کی یہ بھی تھی کہ پاکستان سے بھی جو راؤٹ جائے گا اپنا سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو، وہ تھوڑا سا افغانستان سے بھی ہو کے گزرتا ہے. اب اس میں جو اس میں تھوڑا سا ایک اسٹیبلٹی کا جو فیکٹر لگتا ہے وہ چائنیز فیکٹر اس میں آ جاتا ہے، کیونکہ چائنا کا وہاں ریجن میں سب سے بڑا جو ان کا ایک پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ وہ لوگ سی پیک کو کسی بھی مسئلے کے اوپر جو نا وہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں تھے، اور یہی وجہ تھی کہ چائنیز گورنمنٹ نے جب یہ ایگریمنٹ کیا تو اس کی سیکیورٹی کا ان کا ایگریمنٹ پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ بھی جب ہوا تھا تو اس کے اندر انہوں نے پاکستان ڈیفنس فورسز کے ساتھ اس کا ایگریمنٹ کیا تھا کہ وہ اس کو سیکیور کرنے کی اور سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کی رسپانسبل ہوں گی، جس کو کہ پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹس نے بھی اور پاکستان کے ڈیفنس فورسز نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا.
جی ہاں، اور افغانستان کے صدر اشرف غنی نے جو اس وقت کانفرنس چل رہی ہے، ڈونر کانفرنس، اس میں کہا ہے کہ افغانستان کو امداد نہیں چاہیے، کنیکٹیویٹی چاہیے. تو اس سے آپ کیا مطلب نکالتے ہیں؟
دیکھیں، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، پولیٹیکلی تو آپ یہ چیز وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر امداد نہیں، کنیکٹیویٹی چاہیے، لیکن کنیکٹیویٹی کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کو خود بھی انٹرنلی رول پلے کرنا ہوگا. افغانستان کے اندر جو سب سے بڑی ضرورت ہے اس کے اندر پریزیڈنٹ اشرف غنی کو خود ہی اپنی قوم کو بتانے کی ضرورت ہے کہ انہیں وہاں سب سے پہلے انہیں وہاں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کریٹ کرنے ہوں گے. دوسری بات یہ کہ بہت اسٹرانگلی میں اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ جہاں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کریٹ کریں وہاں پہ فیمیل کی ریپرزنٹیشن ایکولی ہونی چاہیے انہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے اندر. جیسے بہت سارے کنٹریز کے اندر آپ دیکھیں جس میں پاکستان بھی ہے، جس میں یو اے بھی ہے، اور بہت سارے مسلم کنٹریز ہیں کہ جہاں پر کہ عورتیں جو ہیں بڑی بڑی پوسٹوں پہ اور وہ یونیورسٹی پروفیسرز بھی ہیں، وہ گورنمنٹ میں بھی جاب کر رہی ہیں، تو یہ چیزیں افغانستان میں بھی ان کو لانا ہوگی آہستہ آہستہ.
یہ تھے شکاگو اسٹیٹ یونیورسٹی میں تجارت اور مارکیٹنگ کے پروفیسر ڈاکٹر ظفر بخاری. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
اور آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں اسفر امام کی ایک رپورٹ، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ویسٹ انڈیز کے تفریحی مقام بہاماس میں ڈوب کر ہلاک ہونے والے نیو یارک کے نو بہتہ پاکستانی جوڑے اٹرنی محمد ملک اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر نور گل کے والدین نے نوجوان اولاد کے غم میں ڈوبنے کی بجائے باہم مل کر مرحومین کے مشن کو آگے بڑھانے، ان کے نام سے پاکستان میں فلاحی ہسپتال قائم کرنے اور تعلیمی اداروں میں مستحق لیکن باصلاحیت طلبا کے لیے اسکالرشپ شروع کرنے کے عزم کا اظہار کیا، جبکہ مرحوم اٹرنی محمد ملک کی لا فرم اولشن نے فوری طور پر کارنل یونیورسٹی میں محمد انور اسکالرشپ قائم کر دیا ہے۔ تفصیلات اسفر امام کی رپورٹ میں پیش ہیں۔
اٹرنی محمد ملک کی لا فرم اولشن نے بھی فوری طور پر کارنل یونیورسٹی میں محمد انور اسکالرشپ قائم کر دیا ہے۔ نیو یارک میں مقیم اٹرنی محمد ملک کے والد کرنل مقبول ملک نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اب ہم دونوں خاندان مل کر حادثے کا شکار ہونے والے اٹرنی محمد ملک اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر نور گل کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ اٹرنی محمد ملک اور ڈاکٹر نور گل کی شادی 24 اکتوبر کو ہوئی۔ 26 اکتوبر کو وہ ہنی مون کے لیے بہاماس روانہ ہوئے اور 28 اکتوبر کو دونوں ایک ساتھ سمندر کی لہروں کی نظر ہو گئے۔ شادی کے اس گھرانے میں اس اندھناک واقعے نے نہ صرف نوبیاتا جوڑے کے خاندانوں بلکہ پوری پاکستانی کمیونٹی میں غم و الم کی ایک لہر دوڑا دی ہے۔ اٹرنی محمد ملک شاید وہ پہلے پاکستانی اٹرنی تھے جن کے پاس بیک وقت امریکہ کی 3 ریاستوں میں وکالت کا لائسنس تھا۔ انہوں نے نیو یارک کے بعد ٹیکساس اور کیلیفورنیا کی بار کونسلوں کے امتحانات بھی نمایاں پوزیشن کے ساتھ پاس کیے تھے اور ان دنوں نیو یارک کی معروف لا فرم اولشن میں خدمات انجام دے رہے تھے، اور ابھی حال ہی میں انہیں ترقی دے کر لیڈ اٹرنی بنایا گیا تھا، جبکہ ان کی اہلیہ نور گل بھی حال ہی میں اپنی ریسیڈینسی مکمل کرنے کے بعد ایم ڈی بنی تھی۔ نوجوان بیٹے اور بہو کے عین کریئر کے آغاز پر جب ان کے روشن مستقبل کی جھلک واضح نظر آ رہی تھی، کرنل مقبول ملک کو اس وقت اس اندھناک واقعے کی خبر ہوئی جب وہ ایک محفل میلاد میں ناتھوانی میں مصروف تھے۔
افسوسناک خبر ملنے پر انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا بلکہ پہاڑ جیسے صبر کا مظاہرہ کیا۔ وہ کہتے ہیں،
میری اہلیہ آہو جاری کر رہی تھی اور میرے بیٹے محمد کا نام لے رہی تھی بار بار، جو کہ اس وقت ٹرکس اینڈ کیکوس آئیلینڈز کے اندر ہنی مون منانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ میرے سر پہ ایک بجلی گری اور مجھے احساس ہو گیا کہ کوئی بہت زیادہ کوئی سیریس بات ہے۔
انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے بیٹے اور بہو شادی کے 4 دن بعد ہی ہنی مون منانے گئے تھے اور دونوں ہی سمندر میں ڈوب گئے۔ واقعہ کی اطلاع ملنے پر جیسے ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا ہو۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا آج سے 32 برس پہلے ان کی اور ان کی اہلیہ کی خدا کے حضور گڑ گڑا کر کی گئی دعاؤں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا نہایت قابل اور نفیس طبیعت کا مالک تھا، اسے کمیونٹی کی خدمت کا جنون تھا۔ بہترین تعلیمی کریئر کے بعد اس نے اپنی عملی زندگی کے کریئر کا آغاز بھی امریکہ کی بہترین لا فرم سے کیا تھا۔
محمد کمیونٹی کے لیے ایک بہت اچھے جذبات رکھتا تھا اور ہر وقت کمیونٹی کے اداروں، مساجد، سکولوں میں سرگرم رہتا تھا۔ محمد اور ڈاکٹر نور نے اپنی زندگی کے جو ٹارگیٹس رکھے تھے، ان کے اندر پاکستان کے اندر ایک ہسپتال بنانا تھا، اپنی یونیورسٹیوں کے اندر جہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی وہاں پہ اسکالرشپس اسٹیبلش کرنے کا ان کا پلان تھا۔ اس شادی پر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ماشاء اللہ یہ نیو یارک کا پاور کپل ہے، لیکن یہ پاور کپل اللہ کو چند گھنٹوں کے لیے ہی منظور تھا، شاید اس کو ہم سے زیادہ ان کی ضرورت تھی۔ انشاءاللہ ہم ماں باپ اور محمد اور ڈاکٹر نور کے بہن بھائی اور اس کی فیملی ان کی زندگیوں کو صدقہ جاریہ کے طور پر استعمال کرے گی۔ سکولوں کے اندر اسکالرشپس قائم کیے جائیں گے، انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ ایک ہسپتال بھی بنایا جائے، کمیونٹی کے کام، چیریٹیز، ان سب کے اندر بھرپور ان کی شمولیت ایبسنشیا میں کی جائے گی انشاءاللہ۔
انہوں نے بتایا کہ بیٹے کی شادی کی تیاریاں گزشتہ 2 سال سے جاری تھیں، لیکن کرونا کی وبا کی وجہ سے شادی تاخیر کا شکار ہوتی رہی اور 24 اکتوبر کو بھی شادی نہایت سادگی سے کی گئی، جس کے بعد یہ سانحہ پیش آیا۔
کرنل مقبول ملک کہتے ہیں،
جب تک اس نے بار کا ایگزام پاس نہیں کیا تھا تو وہ کسی کو اپنے آپ کو اٹرنی کہنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ جس دن اس نے پاس کر لیا تو پہلے میرے پاس آیا کہ پاپا آج مجھے آپ اٹرنی کہہ کے بلا سکتے۔
کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ 24 اکتوبر کا رشتہ ازواج سے منسلک ہونے والا یہ جوڑا صرف 5 دن بعد ایک ساتھ برابر کی قبروں میں اتارا جائے گا، اور ان دونوں کے خاندان غم و الم کا اظہار کرنے کے بجائے پہاڑ جیسے صبر کا مظاہرہ کریں گے اور ایک ساتھ عہد کریں گے کہ نو بیاتا جوڑے نے اپنے بہترین کیریئر کے آغاز پر جس مشن کی منصوبہ بندی کی تھی اب یہ دونوں خاندان مل کر اس کی تکمیل میں لگ جائیں گے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
یا ہم اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہماری یہ رپورٹ آپ ہماری ویب سائٹ یعنی اردو وی او اے ڈاٹ کام پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ کورونا کی عالمی وبا کے دوران صفائی ستھرائی اور سینیٹائزرز وغیرہ کا استعمال بہت ضروری ہے۔ عوامی مقامات پر وائرس کے خاتمے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک ذریعہ ہے روبوٹس، جو اب الٹرا وائلٹ شعاعوں کی مدد سے عوامی مقامات کو جراثیم سے پاک کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ نخبت ملک کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
ہسپتال کا عملہ جا چکا ہے اور اب یہ روبوٹ عمارت کے مختلف حصوں کی صفائی پر لگ گیا ہے۔ یہ الٹرا وائلٹ روشنی کی مدد سے جراثیم کا خاتمہ کر رہا ہے۔
جراثیم کو مارنے کے لیے یو وی سی روشنی بہترین ہے۔ اس سے بیکٹیریا، فنگس اور وائرسز کا خاتمہ ہوتا ہے اور یہ روبوٹ انہیں ہوا اور زمین دونوں میں ختم کر دیتا ہے۔ یہ روبوٹ اصل میں اسپتالوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا تاکہ وہاں سے پھیل سکنے والے انفیکشنز کا خطرہ کم کیا جا سکے، جو کہ دنیا بھر میں ایک بڑا مسئلہ ہے۔ یہ روبوٹ اس کام میں خاصا مؤثر ہے۔
سب سے پہلے روبوٹ کو یہ سکھایا گیا ہے کہ کہاں جانا ہے اور وہاں کتنی دیر رکنا ہے۔ اس کے بعد یہ روبوٹ خود ہی اپنا کام سر انجام دے سکتا ہے۔
کووڈ 19 کے باعث اس ٹیکنالوجی کو مختلف شعبوں میں استعمال کرنے کے بارے میں دلچسپی بہت بڑھ رہی ہے۔
یو وی سی کے علاوہ یو وی ڈی روبوٹس بھی اب دنیا بھر میں ایئرپورٹس، دفاتر اور ہوٹلز میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ لوگوں کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے آس پاس نہ ہوں یا حفاظتی ساز و سامان استعمال کریں۔
ہر قسم کی یو وی روشنی آنکھوں اور جلد کے لیے مضر ہوتی ہے، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ روبوٹ کی روشنی جلنے سے پہلے اس جگہ کو خالی کر دیں۔
روبوٹس کی کارکردگی جانچنے کے لیے روشنی کے لیے حساس سٹکرز استعمال کیے جا سکتے ہیں۔
ہمیں ہر طرح کے بیکٹیریا یا وائرس کو ختم کرنے کے لیے درکار روشنی کی درست سطح کا علم ہے۔ کیسا جراثیم کش عمل ممکن ہو رہا ہے اور ہم یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ جو ضروری ہے وہ کیا جا رہا ہے۔
ماہرین کہتے ہیں کہ زیادہ استعمال ہونے والی جگہوں کی ہاتھ سے صفائی کرنا اب بھی زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ روبوٹس مہلک جراثیم کے خلاف لڑی جانے والی جنگ میں دفاع کا ایک اور ذریعہ ضرور ہے۔ میٹ ڈبل کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ کی اسپیشل فورسز نے کامیابی کے ساتھ ایک امریکی شہری کو چھڑا لیا، جسے حال ہی میں نائجیریا میں مسلح افراد کے ایک گروپ نے اغوا کر لیا تھا۔ اس کارروائی سے اس بات کی غبمازی ہوتی ہے کہ امریکہ نے دنیا بھر میں اپنے شہریوں کے تحفظ کا عہد کر رکھا ہے۔ آپریشن کے دوران 27 سال کے ایک کاشتکار کو آزاد کرا لیا گیا، جو پڑوسی ملک نیجر میں اپنے خاندان کے ساتھ مقیم تھا۔ اسے اس کے فارم سے اغوا کنندگان لے گئے اور اس کے والد سے تاوان کا مطالبہ کیا۔ امریکہ نے نائجیریا اور نیجر دونوں کی حکومتوں کے ساتھ فوجیوں کے جانی نقصان کے بغیر اس کی فوری بازیابی کے لیے مل کر کام کیا۔ امریکی محکمہ دفاع کے اعلی ترجمان جوناتھن ہوفمین نے ایک بیان میں کہا کہ اس آپریشن کو انجام دینے میں ہم اپنے بین الاقوامی شراکت داروں کی مدد کو سراہتے ہیں۔ امریکہ دنیا میں کسی بھی جگہ اپنے لوگوں اور اپنے مفادات کا تحفظ مسلسل جاری رکھے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے آپریشن میں شامل فوجی اہلکاروں کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اسپیشل فورسز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک بڑا واقعہ تھا، یہ ایک ایسا کام تھا جسے انجام دیا جانا چاہیے تھا۔ یہ اس لیے کہ وہ امریکی شہریوں کی جانوں سے کھیل رہے تھے، ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ دہشت گردی کا قلعہ قمہ کرنے والے قومی مرکز کے ڈائریکٹر کرس میلر نے ٹویٹر پر ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ ہر جگہ تمام مجرموں اور دہشت گردی سے منسلک گروپوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ امریکی حکومت کی پہنچ لامحدود ہے اور ہم اپنے شہریوں کو واپس گھر لانے کے لیے اپنی زبردست صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے سب کچھ کریں گے۔ ایک بیان میں وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے کہا کہ امریکہ نے یرغمال بنائے گئے تمام امریکی شہریوں کی بحفاظت واپسی کا تہیہ کر رکھا ہے۔ ہماری فوج کی غیر معمولی جرات اور صلاحیتیں، ہماری انٹیلیجنس کے پیشور لوگوں کی اعانت اور ہماری سفارتی کوششوں کے طفیل یرغمالی اپنے اہل خانہ سے دوبارہ آ ملیں گے۔ ہم کسی بھی امریکی کو جسے یرغمال بنایا جائے گا کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کی بہجت چلانے کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کی تھی اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔